أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويهدي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روعي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. درود بج محمد وآل محمد. اذان محترم، سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیونکہ جو موضوع میں اپنے ذہن میں سمیٹ کے لایا تھا آپ کی سماعت کی نظر کرنے کے لیے، وہ کچھ اور تھا، لیکن مقام مجلس پہنچنے کے بعد، حالات کو دیکھنے کے بعد اور سامعین کا اندازہ لگانے کے بعد میں نے اپنے موضوع کو تبدیل کیا. اس لیے کہ یہ قرآن کا بھی حکم ہے، رسول کا بھی حکم ہے اور اہل بیت کا بھی حکم ہے کہ تمہارا کلام تمہارے سامع کی ذہنی سطح کے مطابق ہونا چاہیے. مجلس سے آپ سنتے رہتے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ سال ہر سال سے، برس ہر برس سے اس عبادت میں شریک رہے ہیں، لیکن جب ایسے مقام پر کہ جہاں پر آپ کے برادران اہل سنت بھی آپ کے ساتھ رہتے ہوں، تو پھر آپ کی مجلس کا عنوان، آپ کی مجلس کا انداز، آپ کا سلام، آپ کا مرسی، آپ کی خطابت، سب کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بھی مستفید ہوں اور ایصال ثواب کے ساتھ ایصال ہدایت بھی ہو سکے. درود بھیجے محمد وآل محمد. دوسرا نقطہ کہ جو اظہر من الشمس ہے وہ یہ ہے کہ طبیعت کی ناسازی اور صدا کی خرابی اور سما خراشیوں کی وجہ سے بہت زیادہ میرا گلا آپ کی سماعت کا ساتھ نہیں دے سکے گا. آپ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ تو کسی منزل تک پہنچ سکیں گے. اور تیسرا نقطہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا اس کے مطابق تو میرے وقت میں تقریباً 10 یا 11 منٹ کا وقت بچا ہے جو مجھے وقت دیا گیا تھا. اس بنا پہ اگر میں اس 10 اور 11 منٹ میں مجلس کو درود بھیجے محمد وآل محمد پر، تو پھر مجلس کا کم حق و حق بھی ادا نہیں ہو سکے گا. انشاءاللہ اپنے وقت سے تجاوز کرتے ہوئے کچھ اور نکات کا آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. درود بھیجیے محمد وآل محمد. آج کے سائنسی دور میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا کہ جسے پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے، عصر تحجر، پھر ایک زمانہ دھات کا آیا، پھر زمانے تبدیل ہوتے رہے, یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا آیا. اور اب 21ویں صدی کو مفکرین عالم نے, دنیا کے دانشوروں نے اس صدی کو اور اس عصر کو ایمان اور نظریے کی صدی قرار دیا ہے. توجہ فرمائیے گا, گو کہ ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے, انسان اپنی فضا میں در حقیقت قدم رکھتا چلا جا رہا ہے, لیکن عصر حاضر کے مفکرین نے اس صدی کو ایمان کی صدی قرار دیا ہے. وجہ کیا ہے اس ایمان کی صدی قرار دینا اس صدی کو, موجودہ وقت کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ تمام طاقتیں کہ جنہوں نے اسلحے کے طور پر جبر و استبداد کی وجہ سے ظلم و ستم کی نوک پر سنگینوں کے زور پر حق و حقیقت کو دبانے کی کوشش کی تھی, آج وہ سنگینیں دم توڑ گئیں, آج وہ جبر و استبداد ختم ہوتے جا رہے ہیں, آج وہ ظلم و ستم کے آثار مٹتے جا رہے ہیں, اور وہ حقیقت جسے دبایا جاتا رہا کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے. اس بنا پر اگر آپ عصر رنیسانس سے شروع کریں کہ جہاں پر کلیسا اور سائنس کی جنگ نظر آتی ہے, کہ جہاں سے سائنس نے در حقیقت دینی نظریات پر غلبہ پایا اور کلیسا کے در حقیقت عہدیداروں نے اپنی اس فکر کو کہ جو زمانے کے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی بزور چلانے کی کوشش کی, تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ سائنس الگ نظر آئی, کلیسا اور مسیحی تعلیمات الگ نظر آئیں. آج ہمارے ملک میں حضرت مسیح کا یوم پیدائش منایا جائے گا, تو اسی مناسبت سے بھی ایک دو نکتے کے اس عصر رنیسانس میں کہ جب صنعتی انقلاب آ رہا تھا اور دنیا میں صنعت عروج پاتی جا رہی تھی, اس وقت کلیسا در حقیقت سائنس کے, ٹیکنالوجی کے, علم کے پیش رفت کے مقابل نظر آئی, اور چونکہ منحرف تعلیمات تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی, اس لیے زمانے کے ساتھ چلنا, زمانے کے تقاضوں کے مطابق سروائیو کرنا اس کلیسا میں نہیں تھا, اس کرسینٹی میں نہیں تھا. تو یہی وجہ ہے کہ کہیں ان افراد کو جو سائنسی نظریات بیان کرتے تھے, جو یہ کہتے تھے کہ زمین جو ہے وہ در حقیقت جامد ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگا رہا ہے, تو ایسے افراد کو کیا کیا, پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. یہ وہ تمام افراد بہرحال جو شغف رکھتے ہیں ان کا مطالعہ اس بارے میں زیادہ ہوگا, میں سے اشارہ کرتا ہوا اپنے مقصد کی جانب آ رہا ہوں کہ کلیسا یا کرسچینٹی در حقیقت علم اور ٹیکنالوجی کے مقابلے میں آئی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی سائنس, اس وقت کے مفکرین نے یہ اعلان کیا کہ دین انسان کا خدا سے, اپنے گاڈ سے انفرادی رابطے کا نام ہے. صرف کلیسا تک, صرف معبد تک, صرف عبادت گاہوں تک دین کو محفوظ رکھا جائے. دین اور سیاست میں جدائی کا جو نعرہ ہے یہ اسی زمانے سے ہے کہ دین کو محدود کر دیا جائے. اتوار کا دن, سنڈے کا دن عبادت کا دن ہے, اس وجہ سے دین محدود ہو جائے, مقید ہو جائے, منحصر ہو جائے عبادت گاہوں تک. وہ انسان کی انفرادی عبادات کا مجموعہ ہے, اخلاقیات کا مجموعہ ہے, اجتماع سے, سوسائٹی سے, اور انٹرنیشنل لیول پر یا ریجنل لیول پر اس کے کیا تعلقات, کیا ریلیشن, کیا مناسبتیں ہو سکتی ہیں, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں سے در حقیقت سائنس اور دینی نظریات جس شکل میں بھی تھے وہ آپس میں متصادم نظر آئے, لیکن آج در حقیقت اس عصر کو عصر ایمان قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ دین اسلام اس صدی میں اور گزشتہ صدی میں بہت زیادہ وسعت پاتا ہوا نظر آ رہا ہے. روس کی اور امریکہ کے درمیان سر جنگ اٹھا کے دیکھیے, کولڈ وار, روس کا در حقیقت ریاستوں میں بکھرنا, اور اس کے بعد وہاں کی اسلامی ریاستوں کا اور مختلف ریاستوں کو ٹوٹ کر اپنے تشخص کو پانا، اور اس سے قبل اسلامی انقلاب کا آنا، اور پھر اسلامی انقلاب کی تنویروں کا تمام دنیا میں پھیلنا، اور اب گزشتہ 2-3 سال سے پوری عرب دنیا میں ایک انقلاب، ایک بہار، ایک بیداری، ایک شعور کا در حقیقت اجاگر ہونا، اور پھر وہ تمام مقامات کے جہاں پر استکبار نے، عالمی سامراج نے پوری کوشش کی تھی کہ یہاں دبایا جائے، ظلم و ستم کے ذریعے سے حق و حقیقت کا گلا گھونٹا جائے، آج وہیں سے دوبارہ ظلم و ستم مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور حقیقت و شعور کی آوازیں بلند ہوتی نظر آ رہی ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس بنا پر یہ اثر ایمان ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت در حقیقت اس عالمی انقلاب کی نوید دے رہا ہے. یہ تبدیلیاں، یہ مظاہر، یہ رنگ، یہ مزاج جو اس عالمی سطح پر انسانیت کا بنتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں خود امریکہ میں آکیوپائی وال اسٹریٹ کے نام سے جو تحریک چلی کیپٹلزم کے خلاف، اور اس کے علاوہ 1979 میں اسلامی انقلاب جو آیا، اس کے بعد سوشلزم، کمیونزم دم توڑتا ہوا نظر آیا، اور اب کیپٹلزم کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ سب عالمی سطح پر ایک ایسے انقلاب کی نوید دے رہا ہے جسے ہم انقلاب امام زمانہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس زمانے میں جتنے بھی عزم ہوں گے، جتنے بھی نظریات ہوں گے، وہ کھل کر در حقیقت اپنے وجود کے ساتھ اپنے قد کو بلند کریں گے، اور وہاں پر در حقیقت جو زمانہ ہوگا وہ ڈیبیٹ کا زمانہ ہوگا، ٹیبل ٹاک کا زمانہ ہوگا. آج اگر کہیں گوشہ و کنار سے کسی جلوس کو، کسی مجلس کو، کسی میلاد کو روکنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ لوگ احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہیں، اس لیے کہ جو صدیوں سے نہ رک سکا اب کیا رکے گا. اس بنا پر جو آنے والا زمانہ ہے وہ ڈائیلاگ کا زمانہ ہے، مذاکرات کا زمانہ ہے، استدلال کا زمانہ ہے، آرگومنٹس کا زمانہ ہے، دلیل کا زمانہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایمان جب تشریف لائیں گے تو حدیث میں لوگوں کی عقلیں اتنی کامل ہو چکی ہوں گی کہ امام آئیں گے اور ان کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھیں گے. جو کہ جو موضوع آج میں اپنے ذہن میں لے کر آیا تھا وہ امام رضا کی ایک حدیث ہے، امامت اور امام سے متعلق، جو تحف العقول میں درج ہے، بہت مفصل حدیث ہے. اس کے کچھ جملوں کی میں تشریح کرنا چاہتا تھا کہ امام اور امامت کس نگاہ سے ہمارا آٹھواں امام دیکھتا ہے، اس کو کس طریقے سے بیان کیا، لیکن موضوع کو اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے موضوع کو تبدیل کیا. تو سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج کے اس دور میں ہمارا سب سے بڑا بحران کیا ہے؟ وہ ہمارا تشخص ہے، وہ ہماری شناخت ہے، وہ ہماری پہچان ہے. سب سے بڑا بحران عدم شناخت ہے. انسان جیسے میں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن وہ اپنی شناخت کھوتا جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اخلاقی اقدار سے گرتا چلا جا رہا ہے، انسانی اقدار سے گرتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. اور یہ عدم شناخت جس کو ہماری عربی زبان میں بحران ہویت کہا جاتا ہے، اپنی شناخت، اپنے تشخص، اپنے وقار کی پہچان، اس کا نہ ہونا اس دنیا میں انسان اور انسانیت کے لیے سب سے بڑے قاتل کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس وقت جو زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، آنے والا زمانہ در حقیقت شعور کا زمانہ ہے، بیداری کا زمانہ ہے. اگر ہم بیداری کا اور شعور کا اور بصیرت کا در حقیقت ساتھ نہ دیں اور اس شعور و بیداری کو اپنے اندر پیدا نہ کریں، تو پھر در حقیقت تاریخ ایسے افراد کو کچلتی ہوئی رونتی ہوئی گزر جاتی ہے. وہی افراد تاریخ میں زندہ رہتے ہیں جو باشعور ہوتے ہیں، بابصیرت ہوتے ہیں، بافہم ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا جنہیں علم ہوتا ہے. وہی قومیں تاریخ میں زندہ رہتی ہیں کہ جو باشعور ہوتی ہیں، جنہیں اپنی ذمہ داریوں کا علم ہوتا ہے. تو اگر ہم من حیث القوم اپنی ذمہ داریوں کا تعین نہ کریں, شعور و بصیرت کا حامل نہ بنیں, تو تاریخ میں کوئی چلتی ہوئی نکل جائے گی اور آنے والے زمانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا. ایک فلسفی بحث ہے اور وہ یہ ہے کہ مستقبل کی تاریخ, اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا, اسے میں نے ایک مقالہ بھی لکھا تھا کئی سال پہلے, مستقبل کی تاریخ. یہ مستقبل کی تاریخ کون لکھ رہا ہے؟ اس موجودہ زمانے میں بسنے والے تمام انسان مستقبل کی تاریخ لکھ رہے ہیں. تاریخ کس کو کہا جاتا ہے؟ پاسٹ کو, یعنی فیوچر کا پاسٹ. توجہ فرمائیے گا اس جملے پہ, غور فرمائیے اور پھر ہم من حیث القوم اپنی ذمہ داریوں پر غور کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مستقبل کی تاریخ, یہ تاریخ کون لکھ رہا ہے؟ آج جو ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں, پاکستان اسٹڈیز میں پاکستان کی تاریخ پڑھی جاتی ہے, آج ہم 1400 سال پہلے کی یا اس سے ماقبل زمانوں کی اور اصول و دہور کی تاریخیں پڑھ رہے ہیں, تو یہ تاریخ کون لکھتا ہے؟ یہ تاریخ قوموں کا, انسانوں کا, قبیلوں کا, اشاعر کا وہ اجتماعی عمل ہوتا ہے کہ جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں. یہ عمل یا آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے, یا کانوں کی سماعت کے ذریعے سے, یا زبانوں کے ذریعے سے, یا افعال و کردار کے ذریعے سے, یا تحریر کے ذریعے سے. میں بہت ایک فکری گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ فی زمانہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہم تشخص کو پا سکیں. تو یہ تاریخ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, یہ لکھنے والا کون؟ مؤرخ, جو شاید اس زمانے بھی موجود ہو اور جو اس زمانے میں بھی اس نے کچھ چیزیں دیکھی ہوں. تو تدوین کون کر رہا ہے تاریخ کی؟ وہ مؤرخ جس کے ہاتھ میں قلم ہے. لیکن یہ تاریخ کا سبب کون بن رہا ہے؟ وہ قومیں, وہ قبیلے, وہ اشاعر, وہ نیشنز, وہ قبائل, کہ جو اپنے اعمال سے در حقیقت تاریخ کو رقم کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ اس تاریخ کی تدوین اور کمپائلیشن کا کام جو ہے وہ آنے والا مورخ کرے گا. آج جو ہم من حیث القوم عمل انجام دے رہے ہیں یہ مستقبل کی تاریخ ہے. فرق یہ کہ تاریخ ہم نہیں پڑھیں گے, آنے والی نسلیں اس کی سٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گی. توجہ فرمائیے گا, آنے والی نسلیں, یہ تاریخ ہم لکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, اپنی سماج سے, اپنی قوت گویائی سے, اپنے افعال سے, اپنے کردار سے, اپنے قلم سے, اپنے میڈیا سے, اپنے سوشل میڈیا سے. جو کچھ بھی ہم انجام دے رہے ہیں, جو کچھ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں, یہ سکوت اختیار کیے ہوئے, یہ سب ہمارا اجتماعی کردار ہے. دیکھیے قومیں جو ہے نا وہ اجتماعی کردار سے زندہ رہتی ہیں. اگر قوموں میں سے کوئی ایک آدھ کوئی ادھر ادھر نکل جائے اس کو قوم نہیں کہا جاتا. یہ جو شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. پہلے مصر میں کا انسان بیدار ہو جائے, بعد میں کا قوم پکارے گی. تو جناب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, شاید آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر انسان پکارے گا میرے حسین. لیکن پہلے میں سے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. یہ انسان سے قوم کا واسطہ اور رابطہ اور ریلیشن کیسے ہو گیا؟ ایک انسان قوم میں کیسے تبدیل ہو جائے گا؟ قوم کا جز کیسے بن جائے گا؟ جوش ملی آبادی کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان جو بیدار ہو جائے, اپنی ذات میں انجمن ہو جائے, وہ قوم میں شامل ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بیداری, تو قومیں جب بیدار ہوتی ہیں اجتماعی سطح پر, ایک آواز ایک عمل انجام دیتی ہیں, تو وہ تاریخ کو رقم کر رہا ہوتا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے, فیوچر کی تاریخ لکھی جا رہی ہے, ہسٹری لکھی جا رہی ہے. لیکن اس کو لکھنے والا کوئی اور ہوگا, مرتب کوئی اور کرے گا, تدوین کا کام کوئی اور انجام دے گا. عزیزان گرامی, بس اگر یہ نقطہ ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں اپنے عمل کی, اپنے کردار کی, اپنے اخلاق کی, اپنے نظریات کی, ہر چیز کی اصلاح کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، در حقیقت اپنے تشخص کو پاؤ، اپنے وقار کو پاؤ، اپنی اصلیت کو پاؤ، اپنے جوہر کو تلاش کرو، اپنی ہویت کے خد و خال کو واضح کرو جو اس عصر ٹیکنالوجی میں مٹتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی سے بس میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز، یہ وہ مقدماتی گفتگو تھی کہ جس کو میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہ رہا تھا، کہ اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ مستقبل کی تاریخ، فیوچر کی ہسٹری ہم لکھ رہے ہیں، ہمارا عمل طے کر رہا ہے، تدوین جو ہے وہ بعد میں ہوگی، پڑھنے والا کوئی اور ہوگا. اور یہی وجہ ہے کربلا والوں کو علم تھا، شعور تھا، بصیرت تھی کہ ہم فیوچر کے لیے ہسٹری لکھ رہے ہیں. اس وجہ سے ہر کردار صاحب کردار نظر آتا تھا، باشعور نظر آتا تھا، بابصیرت نظر آتا تھا ہر شہید کمار. یہاں تک کہ ایک اہل سنت عالم دین مورخ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین نہ بھی ہوتے تو جتنے بھی شہداء کربلا تھے وہ اپنے اپنی ذات میں حسین ابن علی تھے، وہ وہی کام کرتے جو امام حسین. کیونکہ بصیرت جب آ گئی، جب شعور آ گیا، جب آگاہی آ گئی، جب انسان اپ ڈیٹ ہو گیا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ امام حسین جو کام کرنا چاہتے تھے بے نہیں وہی تمام شہدا کرتے اگر امام حسین نہ بھی ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ میں ایک ایسی تاریخ رقم کر رہا ہوں کہ جو رہتی دنیا تک ہمیشہ جیتی جاگتی رہے گی. درود بھیجی محمد والے. سورہ تحریم میں، سورہ تحریم میں ارشاد رب العزت قو انفسکم و اہلیکم نار، اپنے آپ کو بچاؤ، تشخص کو پاؤ. یہ تشخص کیسے پائیں گے؟ میں چونکہ نفسیات کا طالب علم ہوں اور یوتھ کونسلر بھی ہوں، اس لیے یہ مسائل بہت آسانی سے اور بہت روانی سے یہ باتیں ممبر سے کہہ بھی دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کچھ بھی حالات حاضرہ میں ہو رہا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کی شان میں جسارت نہ ہو، آپ آگاہ نہ ہو، تو آپ کو وہ چیز دکھائی جا سکے، بتائی جا سکے، اس کی شدت کا، اس کی انٹینسٹی کا، اس کی حدت کا اندازہ آپ کو کرایا جا سکے. ہم در حقیقت جو تربیتی نظام تھا ہمارا وہ مٹتا چلا جا رہا ہے. وہ کہ ایک معمولی سا لطیفہ ہے، ایک مضحکہ خیز بات ہے، ایک مسکرانے والی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی موجود ہے. کئی جگہ میں نے اس کا اظہار کیا، یہاں پہ بھی آپ کی سماعت کی نظر کرتا چلوں. ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا، بابا مجھے بلیک بیری چاہیے یا ایپل چاہیے؟ تو باپ نے کہا، بیٹا یہ بلیک بیری اور ایپل کا زمانہ نہیں ہے، یہ کینو کا زمانہ ہے، کینو کھاؤ. بچہ کیا کہہ رہا ہے اور باپ کیا سمجھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جنریشن گیپ، ادراکاتی فاصلے. ایک دوسرے کو درک کرنا اور سمجھنا، اس میں جو گیپ آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جنریشن گیپ. ایک جنریشن گیپ وہ ہوتا ہے جو حسب نسب کے لحاظ سے ہوتا ہے. میرے پردادا اور میرے دادا میں ایک جنریشن گیپ موجود ہے. یہ زمانی فاصلے ہیں کہ میرے دادا، میرے اسلاف کسی اور زمانے میں جیتے تھے، میں کسی اور زمانے کا جینے والا ہوں. یہ ایک جنریشن گیپ ہے. اور ایک جنریشن گیپ وہ ہے جو ایک ہی زمانے میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے فیملی ممبرز کے درمیان پایا جاتا ہے، کہ ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں، اخلاقی اقدار مٹتی چلی جا رہی ہے. میں نے ایک اور موقع پہ کہا تھا کہ انسان فعالیت انجام دیتے اپنی اس جسم کے ساتھ، اس کی جسم کو نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے وٹامنس کی، خوراک کی، ادویات کی، دواؤں کی، ٹونکس کی. تو آپ مختلف قسم کی غذائیں کھاتے ہیں، اور مختلف غذائیں کھانے کے بعد آپ در حقیقت ان غذاؤں سے اپنے جسم کے لیے وٹامنس فراہم کرتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، نمکیات کھاتے ہیں، سویٹ ڈش کھاتے ہیں، ان سے اپنے جسم کے لیے وٹامنس اور وہ اجزاء مہیا کرتے ہیں جن کی ضرورت آپ کے جسم کو ہوتی ہے. لیکن کچھ اور وٹامنس ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے جسم سے نہیں ہوتا، آپ کی روحانی اقدار اور سوشل اور ویلیوز سے ہوتا ہے، آپ کے اخلاق سے ہوتا ہے، آپ کے بیہیویئر سے ہوتا ہے. ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور آج ہمارا معاشرہ ان روحانی اقدار روحانی ٹونکس کے لیے بیتاب نظر آ رہا ہے، تشنا نظر آ رہا ہے، بھوکا نظر آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہماری مجالس سے اس کی سیرابی کا اور رفع گرسنگی اور تشنگی کا انتظام ہے، نہ ہماری جو محفل میلاد منعقد کیے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے میرے برادران اہل سنت بھی میری بات سن رہے ہیں، ہمیں اپنا انداز بدلنا ہوگا. ہمیں یہ جو آپ اتنی خوش گفتگو سن رہے ہیں، یہ اس ضرورت کی وجہ سے ہے کہ جس کو ہم سب حس کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. وإلا یا تو میں آپ کی سماعت پہ شک کروں معذرت کے ساتھ کہ جناب میری گفتگو سماعت بھی ہو رہی ہے، سماعت کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ سب صاحب سماعت ہیں.
بل محمد وآل محمد صلوات.
ان سوشل ویلیوز کے لیے بھی ہمیں مجلس عزا سے پیغام دینا ہوگا، میلاد سے بھی. آج اگر میلاد کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، رسول اللہ کے جشن ولادت کے متعلق زبان درازی کی جا رہی ہے، یہ مجلس عزا کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. دوسری وجوہات ہیں اپنی جگہ، سیاسی وجوہات ہیں، بغض ہے، اناد ہے، وہ تمام چیزیں ہیں. رسول اور آل رسول کی محبت تمام اہل ایمان کے دلوں میں موجود ہے. کوئی بھی مسلمان نہ تو رسول کے محفل میلاد کی مخالفت کرتا ہے اور نہ ہی آل رسول کے ذکر اور فرش ادا کی مخالفت کرتا ہے. تو ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہوگا تاکہ ہم وہ عوام، وہ طبقہ، وہ سامعین جو ہماری مجالس میں محفل میلاد میں آتے ہیں، ان کی تسلی و تشفی کے لیے اور ان روحانی ویلیوز کے لیے در حقیقت کو انتظام ہو سکے. تو کچھ وہ وٹامنز ہوتے ہیں کہ جو آپ خوراک کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، اور کچھ وہ روحانی وٹامنز ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اپنی فیملیز کے ذریعے سے، اپنے کردار، اپنے بیہیویئر، اپنے برتاؤ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے یہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جنریشن گیپ صرف باپ اور بیٹے میں نہیں ہے، یہ جنریشن گیپ در حقیقت زوجہ اور شوہر کے درمیان بھی ہے، عالم اور عوام کے درمیان بھی ہے. یہ جنریشن گیپ ہمارے موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک انسان یہ سمجھتا ہے جناب 30-32 انچ کی ایل سی ڈی لا کے اگر گھر میں لگا دوں، ایل ای ڈی گھر کے لگا دوں تو جناب مسئلہ حل ہو جائے گا. فلاں قسم کا ریفریجریٹر اور اوون لا کے رکھ دوں، مائکرو لا کے رکھ دوں، اور بہترین صاف فرنیچر اور بہترین زندگی لا کے رکھ دوں، یہ تمام چیزیں مسئلہ حل ہو جائے گا، میری فیملی کی تمام ضرورت اور نیڈس جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. لیکن ہرگز نہیں. وہ رابطہ، وہ رشتہ، وہ ریلیشن جو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان، بچی اور ماں کے درمیان ہونا چاہیے تھا، وہ مٹتے چلے جا رہے ہیں، وہ نقوش در حقیقت محو ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل دین سے بیگانہ ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں چار قسم کی فیملیز کا تذکرہ کیا ہے. یہ چاروں ماڈل خداوند عالم نے قرآن مجید میں رکھے ہیں کہ دیکھو تم کون سے ماڈل کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتے ہو. پہلا خانوادہ، پہلا گھرانہ جو ہمیں در حقیقت قرآن مجید میں اللہ تعالی نے پیش کیا ہے. دیکھیں قرآن میں اگر شیطان کا تذکرہ بھی ہے تو وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہے، فرعون کا تذکرہ بھی ہے تو وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے ہے، کہیں شر قلیل کا تذکرہ بھی ہے تو وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے بھی ہے. اب خدا نے کہا پہلی فیملی وہ ہے کہ جس میں شوہر بھی جہنمی اور بیوی بھی جہنمی. اگر ہمارے گھرانے کا ماحول ایسا ہو کہ جناب شوہر تھکا ہارا گھر سے آئے اور آتے ہی ایک سلطان اور جابر اور عامر اور ڈکٹیٹر کی طرح چائے لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، اور بیوی بھی بیچاری سہم کر، دبک کر اور مروب ہو کر جو ہے وہ چائے بھی پیش کر دے، اخبار بھی پیش کر دے، تو پھر وہاں پر وہ سوشل ویلیوز جنم نہیں لے سکیں گی، نشو نہیں پا سکیں گی. شوہر کا اخلاق بھی ایسا ہونا چاہیے اور بیوی کا رد عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. پہلی فیملی جو خدا نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ شوہر بھی جہنمی اور بیوی بھی جہنمی. کون ہے؟ ابو جہل. تبت یدا ابو لہب. ابو لہب اور اس کی بیوی در حقیقت دونوں جہنمی. یعنی کردار تمہارا ایسا نہ ہو کہ تمہارا کردار بحیثیت شوہر اور بحیثیت زوجہ وہ ابو جہل ابو لہب اور ان کفار مکہ کی پیروی کرنے والا ہو کہ جو کتب زالہ کے زمرے میں آئیں, جو اخلاق و نظریات کو خراب کریں, ایسی محافل ایسی تقاریبات خواہ نجی ہوں یا اسلام کے نام پر ہوں, ان میں شرکت بھی حرام ہے. اور اسی طریقے سے گوگل سے حاصل شدہ تعلیمات در حقیقت جن کے بارے میں آپ میں تشخیص کی صلاحیت نہ ہو کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے, ان کا پڑھنا بھی حرام ہو جائے گا. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, یہ ایک کامن فارمولا ہے, ایک سلجھی سمجھی بات ہے کہ اگر آپ میں, اس لیے کہ اللہ تعالی نے کہا فبشر عبادی الذین یسمعون القول فیتبعون حسنہ, کہ میرے ان بندوں کو بشارت دو جو استماع کرتے ہیں, سنتے ہیں باتوں کو, پڑھتے ہیں باتوں کو, انالائز کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں. فیتبعون احسنا, ان میں جو بہترین اور اچھی ہوتی ہے اسے قبول کرتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی ان میں حق کے تشخیص ہوتا ہے, صلاحیت ہوتی ہے صحیح کو غلط, حق کو باطل سے چھانٹنے کی, دور کرنے کی. اس بنا پر گوگل آپ کو انفارمیشن کا مجموعہ تو دے گا, لیکن گوگل آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ کیا چیز اچھی ہے. اس کے لیے آپ کو دین کی طرف آنا ہوگا, اہل بیت کی طرف آنا ہوگا, قرآن کی طرف آنا ہوگا. پہلی چیز یہ کہ علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. دوسری چیز یہ کہ اہل بیت کی تعلیمات, ان کی احادیث کو عملی صورت میں اپنے گھروں میں رائج کرنے کی کوشش کریں. دیکھا جاتا ہے کہ ماں پردے میں ہے, نوجوان بچی پردے میں نہیں ہے, حجاب نہیں ہے, یا پردے کی رعایت نہیں کر رہی کہ میں حق ہوں. تو ماں کا پردہ ہو اور بچی کا پردہ نہ ہو, باپ باشرہ ہو اور بیٹا شریعت کے مقدس احکامات سے نابلد اور ناگاہ ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میسج کنوے نہیں ہوا, ڈیلیور نہیں ہوا ہے, پہنچا نہیں ہے. تو عملی طور پر والدین کو پہلے, ہم اپنے بچوں کو بہترین اسکول میں داخل کرنا چاہتے ہیں کہ جناب حافظ و قرآن بھی بن جائے, اس کو اچھی پوئم سے یاد بھی ہو جائیں, اس کی بنیاد جو ہے تعلیم کی بہت اچھی ہو جائے, اور اسلامی اسکول بھی ہوگا تو تعلیمات بھی مل جائیں, لیکن خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. گھر میں ڈش بھی لگا ہوا ہے, کیبل بھی لگا ہوا ہے, اس پہ جو کچھ آ رہا ہے وہ بچوں کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں, تو جو کچھ بچہ دیکھ کے آئے گا وہ سب کافور ہو جائے گا گھر میں آنے کے بعد. تو والدین کی ذمہ داری کہ وہ اپنی سیرت کو, اپنے کردار کو, گھر کے ماحول کو در حقیقت اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے اور بسر کرنے کے لیے, گھر کا اسلامی ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشش کریں. اور تیسرا اصول جس فیملی لائف کو بچانے کے لیے ہے کہ کتب بینی کا, کتب خوانی کا, مطالعے کا, اسٹڈی کا رواج ڈالیں. گھر میں آتے ہیں, بچہ اپنے موبائل میں, والد اپنے موبائل میں, بیگم صاحبہ اپنے جھمیلوں میں, اور نوجوان نسل فیس بک پر سوشل میڈیا میں ماشاءاللہ سے ایکٹیو نظر آتی ہے. اور اس حد تک انسان بیمار ہو گیا کہ ہر تھوڑی بات فون اٹھا کے دیکھے گا, اچھے بھلے آدمیوں کو دیکھا ہے, ہر تھوڑی بات فون اٹھا کے دیکھے, کسی کا ایس ایم ایس تو نہیں آیا, یہ بیمار ہو گیا انسان. یہ موبائل آپ کی زندگی میں نہیں ہے, آپ موبائل کے اندر چلے گئے, موبائل کے اندر قید ہو گئے. یہ ہوتا ہے, اب بچے نان میں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں, وہ تو ماشاء اللہ مجلس میں ایسے میں شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں موبائل نہیں آیا, آپ موبائل کے اندر قید ہو گئے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ٹیکنالوجی سے استفادہ نہ کرو, ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہو تم ٹیکنالوجی میں قید نہ ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہر کوئی اپنی دنیا میں قید ہے, باپ کے پاس وقت نہیں کہ وہ بچوں کی نظر مشکلات کو پوچھے, ان کے پرابلمز کو فیس کرے, ان کے ساتھ بیٹھے. لیکن جناب رسول خدا کو دیکھیے, فیملی کے ساتھ بیٹھے, حسن و حسین کو جمع کیا, فاطمہ آئیں, علی آئے, جبرائیل آ گئے, سب نادل ہو گئے. کیا فرمایا؟ ایک گھنٹہ تمہارا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا مسجد نبوی میں 3 دن کے اعتکاف سے بہتر ہے. ایک گھنٹہ باپ آج سے یہ عہد کریں کہ جب شام میں لوٹیں گے تو اپنے گھر کے بچوں کو ٹائم دیں گے, پوچھیں گے دوستوں کی طرح, باپ بن کے نہیں, بچوں کی تربیت دوست بن کے کیجئے. کیونکہ آپ کے درمیان عمر کا فاصلہ ہے, سن کا فاصلہ ہے, فکر کا فاصلہ ہے. آپ اس اسٹیج پہ جا کے نہیں سوچ سکتے کہ جس نے بچہ جس بحرانی دور سے گزر رہا ہے, 18 سال 20 سال, یہ بحرانی کیفیت ہوتی بچے کے درمیان, اخلاقی لحاظ سے, اجتماعی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے بحرانی کیفیت ہوتی ہے. شہوت اپنے عروج پہ ہوتی ہے, دوسری تمام سیاسی پارٹیز اس کو اپنے چنگل میں بسانے کے لیے اور کھینچنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بحرانی کیفیت ہوتی ہے. بچوں کو سمجھیے, ان کو ٹائم دیجیے, مطالعے کا رواج ڈالیے, اور اپنے کردار میں, اپنے در حقیقت گھروں میں ایک ایسا ماحول فراہم کیجئے کہ جس کی وجہ سے بچے آپ کو یہ دیکھ سکیں اور بچے آپ کے کردار کی اصلاح کرتے, اپنے آپ کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کردار کی اصلاح کر سکیں. درود بھیجیے محمد والے. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اہل بیت کے فضائل میں بھی نظر آتی ہے, مصائب میں بھی نظر آتی ہے. میری گفتگو ختم ہو گئی. قو انفسکم واہلیکم نار, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر اس مجلس سے اپنی زندگی کی بقا کے لیے, ان گھرانوں کی بقا کے لیے, ان اقدار اور ویلیوز کی بقا کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا, تو ہم نے ذکر امام حسین کا حق ادا نہیں کیا. یہ مجالس اصلاح کردار کا پیغام دے رہی ہیں, اور یہی چیز اہل بیت کے مصائب میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اہل بیت کے فضائل میں بھی تربیت ہے اور اہل بیت کے مصائب میں بھی تربیت کے نکات موجود ہیں. بس چونکہ جناب سکینہ کا مرثیہ پڑھا گیا, اسی مناسبت سے کچھ جملے میں چاہتا ہوں جناب سکینہ کے حوالے سے عرض کروں. 3-4 سال کا سن لکھا گیا اس بچی کا, لیکن اس گھرانے کے بچوں کو معلوم ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں, اخلاق کسے کہتے ہیں, حلال کسے کہتے ہیں, حرام کسے کہتے ہیں. جناب سکینہ بتا رہی ہیں کہ جب خیام کو آگ لگ گئی, جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی, اور یہ بچی گھبرا کر جب تمام بیویاں نکلی ہیں تو ایک دفعہ حضرت سکینہ بھی گھبرا کے باہر نکلی. عجیب عالم تھا کہ چاروں طرف سے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی, خیام کو آگ لگ چکی تھی, بیمار سید سجاد کو جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی پیٹ پر لے کر سرزمین کربلا پر باہر لے آئی تھی, اور بیویاں پھیل گئی تھی, جس کو جہاں جائے امان مل رہی تھی. ایک ایسے عالم میں تصور کیجیے, بس یہی سے مصائب کا آغاز کر رہا ہوں. اچھے اچھے انسانوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں. ایک 4 سالہ بچی جس کے دامن میں آگ لگ گئی ہو, جس کے سر سے چادر چھن گئی ہو, جس کے بابا کو قتل کر دیا گیا ہو, جو صبح سے اس جنگ کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو, اور ایسے وقت میں اگر کوئی آ کے یہ کہے اے بچی میرے پاس آؤ میں تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں, تو سکینہ کہتی خبردار میرے پاس نہ آنا, تو نا محرم ہے ہمارے لیے, میرے دامن پر ہاتھ نہ لگانا. یہ جناب سکینہ شریعت اور درحق اسلام کے اصولوں سے آگاہ ہیں, بتا رہی کہ میں 4 سال کی صحیح, لیکن در حقیقت محرم و نامحرم کی پہچان ہے. کہا کہ میرے دامن کو آگ, میرے دامن کو ہاتھ نہ لگا. جس طرح ہو سکا جناب سکینہ نے اپنے دامن کی آگ بجھائی اور ایک سوال کیا, ہاں اگر تو مدد کرنا چاہتا ہے تو اتنی مدد کر دے, مجھے نجف کا راستہ بتا دے. تو اس راوی نے کہا کہ آخر اے بچی نجف جا کے کیا کرو گی, تو بچی نے کہا جا کے دادا علی اور مرتضی کے روزے پہ فریاد کروں گی, اے دادا آپ کے بیٹے کو کس طریقے سے ذبح کیا گیا, اے دادا ہمارے گالوں پہ تماشے مارے جا رہے ہیں, اے دادا وہ در جو بابا نے پہنائے تھے وہ چھینے جا رہے ہیں, ہمارے خیام کو آگ لگی ہے, اللہ اکبر. اس طریقے سے بچی نے در حقیقت حسین کے بعد اپنے جہاد کا سلسلہ شروع کیا. آزاداروں, امام حسین کو بچی سے بہت محبت تھی. جب آپ گھر آتے ہیں اور آپ کتنی تھکے ہوئے کیوں نہ ہو, جب آپ کا بچہ آپ کی گود میں آنا چاہتا ہے تو در حقیقت آپ ساری تھکاوٹ کو بھول کر اپنے بچوں کو گود میں لے لیتے ہیں, ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اگر بچی سکینہ ہو اور گود میں لینے والا حسین ہو تو اس محبت کا کیا عالم ہوگا, اللہ اکبر. بس عزادارو, یہ زندان شام میں آ گئے اہل حرم, اور ان کو در حقیقت ایک ایسے زندان میں ڈال دیا گیا کہ جس کا تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ ایک خرابہ اور انتہائی مخدوش حالت میں ایک ایسا زندان تھا جہاں نبی زادیوں کو رسول کے گھر والوں کو قید میں رکھا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہم کہاں آ گئے, یہ کون سی جگہ ہے, ہم اپنے گھر کب جائیں گے. بچوں کی عادت سوال کرنا ہوتی ہے. اب ننی سکینہ جب قید خانے میں آ گئی, وہ اندھیرا زندان ہے جہاں بچی کا دم گھٹا جاتا ہے. وہ بچی جو آزاد فضاؤں میں رہنے والی ہو, اب اندھیرے زندان میں اگر اس کو بند کر دیا جائے, کبھی بھیا سجدے سجاد کا دامن تھامے, بھیا تو سجاد یہ در کب کھلے گا, ہم اپنے گھر کب جائیں گے. کبھی پھوپھی اماں کے پاس آئے, پھوپھی اماں کیا رہائی ہمارے نصیب میں لکھی ہے. کبھی ماں کے پاس آئے, اماں کیا در زندہ کھلے گا, ہم اپنے وطن جائیں گے, کیا سکینہ اپنی ہم جھولیوں کے ساتھ کھیلے گی. اللہ اکبر. اور جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگتا, یہ بچی آتی پھوپھی اماں کے پاس, پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, یہ کون سی بچی ہے جس کو شاید یتیمی کا بھی معنی نہ معلوم ہو, جسے زندانی ہونے کا مطلب بھی شاید اس کے لیے نامفہوم ہو. بس عزاداروں, جناب زینب یہ کہتی ہیں, سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں. ایک دفعہ پھوپھی اماں کے دامن کو پکڑ کے کہہ دی, پھوپھی اماں کیا ہم بھی اپنے گھروں کو آشیانوں کو جا سکیں گے, پھوپھی اماں وہ وقت کب آئے گا. عزادارو, اس طریقے سے بچی بین کرتے ہوئے دنوں رات گزار رہی ہے کہ اچانک سکینہ نے خواب میں دیکھا, ایک رات کو خواب میں دیکھا, اماریاں اتری ہیں, جناب زہرہ تشریف لائی ہیں, اور یہ کہتی ہے, سکینہ تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے, تیرے مصائب کا خاتمہ ہو گیا, آ جاؤ اپنے بابا کے پاس آ جاؤ, تمہارا بابا تمہارا انتظار کر رہا ہے. اب جو سکینہ نے بابا کا نام سنا خواب میں, خواب سے بیدار ہو گئی. خدا آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے, خدا آپ کی اولاد کو امام زمانہ کے لیے محفوظ رکھے. ہاں اولاد والے ہیں نا, میری مائیں بہنیں بھی ہیں, اولاد والے حسین کے درد کو, یتیمہ کے درد کو سمجھ سکتے ہیں. بس ایک دفعہ بچی نے یاد کرنا شروع کیا, ہاں میں نے شہدا کے ان گھر والوں سے ملا ہوں جن کی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. خود میرے شہید بھائی کے جو بچے کبھی کبھی فریاد کرتے ہیں, اپنے بابا کو یاد کرتے ہیں تو کلیجہ کٹ جاتا ہے. انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے تسلی دے سکے. اب عزیزان گرامی تصور کیجئے, جو کربلا کے مناظر دیکھتے ہوئے آئے ہوں اور اس طریقے سے بچی اپنے بابا کو یاد کرے. سید سجاد آگے بڑھے, سکینہ کو دلاسہ دیا. سکینہ خاموش نہیں ہوتی, مادر سکینہ آگے آئی, سینے سے لگایا, بچی خاموش نہیں ہو رہی. جناب زینب آگے بڑھی, بچی کو دلاسہ دیا, بچی کا آہو بکا ختم نہیں ہو رہا. اتنا شور ہوا کہ اہل حرم رونے لگے. یزید کے کانوں میں آواز گئی, پوچھا اس گریے کا سبب کیا ہے. یعنی گریا وہ سکینہ, یہ زندان شام سے پیغام دے رہی ہے, تمہارا گریہ تمہارا ماتم اگر یزیدیت کے لیے خطرہ ہے تو وہ سچا ماتم سچا فرش ادا ہے. بس عزادارو, یزیدیت یزید کی نیند حرام ہو گئی. پوچھا گریے کا سبب کیا ہے, کہا کہ حسین کی بچی حسین کو یاد کر رہی ہے. بس آخری دو لمحے اور آپ کی زحمت کا تمام, آخری روایت, خدا آپ کی اولاد کا سایہ در حقیقت اسی طریقے سے آپ کے آنگنوں میں سلامت رکھے. عزیزان گرامی, کہا کہ سر حسین لے جاؤ. سر حسین چلا دروازے زندان پہ پہنچا, در زندان پہ پہنچا, سکینہ پریشان ہو گئی, یہ کون ہے, یہ کس کا سر لے کے آئے ہو. نہ پہچاننے کی دو وجوہات ہیں, ایک وجہ اندھیرا تھا کہ بچے اپنے بابا کے سر کو نہ پہچان سکی, دوسرا یہ تھا کہ سر حسین کا جو عالم تھا, خود ہی خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے. کہا کہ تیرے بابا کا سر لائے ہے سکینہ. ایک دفعہ سکینہ نے کہا, ہاتھوں کو بڑھایا, آ میرے بابا میرے سینے سے لگ جا. بابا ہمیشہ تو نے اپنے سینے پہ سلایا ہے, آج سکینہ تجھے اپنے سینے پہ لگائے گی. یہ کہہ کے سکینہ نے ایک دفعہ سر حسین کو سینے سے لگایا. کبھی آنکھوں کے بوسے لیتی ہے, کبھی لبوں کے بوسے لیتی ہے, کبھی رخسار کو چومتی ہے. اس کے بعد جناب سکینہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئی, اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جیسے بچوں کی نفسیات ہوتی ہے حسین کے سر میں پھیرنے لگی اور تین سوال کیے. یہ تین سوال ایسے تھے کہ کوہرام برپا ہو گیا, ننی زاکرہ مجلس پڑھ رہی ہے, کوہرام برپا ہو گیا. عزیزان گرامی, سکینہ نے پہلا سوال کیا, بابا وہ کون ظالم تھا, وہ کون ظالم تھا کہ جس نے مجھے اس کم سنی میں یتیم کیا. اللہ اکبر, اہل حرم منہ پیٹ کے رونے لگے. دوسرا سوال سکینہ نے کیا, اے بابا وہ کون اس
شقی تھا کہ جس نے آپ کی داڑھی کو آپ کے سر کے خون سے رنگین کیا؟ اور تیسرا سوال ایسا تھا کہ اہل حرم منہ چھپا کے رونے لگے. سکینہ نے تیسرا سوال یہ کیا بابا کے سر سے, اے بابا وہ کون جفا کار تھا, وہ کون شقی تھا جس نے آپ کی گردن کی رگوں کو اتنی بے دردی سے کاٹا؟ اللہ اکبر, سکینہ نے اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پر رکھ دیا. بابا ان ادگالوں پہ جن پہ آپ پیار کیا کرتے تھے شملین نے تماچے مارے, بابا پیٹ دروں کے نشان سے زخمی ہے, بابا پیروں میں آملے, بابا خیام کو آگ لگا دی. سکینہ رخسار پہ رخسار رکھ کر گریہ و فریاد کر رہی ہے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سکینہ کی آواز باندھی ہو گئی. امام سجاد نے سمجھا کہ شاید بچی تھک گئی ہے, اب جو شانہ ہلایا. لیکن سکینہ روتے روتے زندہ نے شام میں اپنے بابا کے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے نہیں معلوم کیسے غسل و کفن ہوا, ہاں بس آخری روایت جب درے زندہ کھل گیا. ایک دفعہ ایک ماں, ایک دکھیاری ماں قبر سکینہ پہ آ گئی, ہاتھوں کو قبر پہ رکھ دیا اور بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا, آنکھیں نمدیدہ ہے, اہل حرم درے زندہ پہ کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں. سکینہ ارے وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا, سکینہ درے زندہ کھل گیا, ہم جا رہے ہیں ارے سید سجاد کے کانوں میں وہ آوازیں, ارے مادر سکینہ, ارے زندان شام سے آواز آ رہی ہے, پھوپھی اماں اس اندھیرے میں مجھے نہ چھوڑو میرا دل گم.